سورہ دخان مکی ہے. دخان دھوئے کو کہتے ہیں, آگے آ رہا ہے دھوئے کا تذکرہ, اس لئے پوری سورت کا نام ہی ہو گیا سورہ دخان. اس سورت میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے, البتہ اس میں مکہ کے مشرکین کو سخت دھمکی ہے کہ اگر نہیں باز آتے ہو تو تمہارا حشر بھی فرعونیوں جیسا ہوگا. انداز بدل جاتا ہے, گزشتہ سورت میں بھی فرعون کا ذکر تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تفصیلی تھا, فرعون کی ہلاکت کا تو بس اغرقناہم اجمعین ایک ہی لفظ تھا, یہاں ان کی ہلاکت کا تذکرہ بیان ہے. پھر تمہارا وہ حشر ہوگا جو فرعونیوں کا ہوا, اور فرعونیوں کا کیسا حشر ہوا, فما بکت علیہم السماء والارض, نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان پر روئی, ایسے مرے مردود نہ پاتے کچھ بھی نہیں, سب ختم. دھمکی ہے اس میں. اور پھر آخرت کے احوال تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے, دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا, آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا, اگر نہیں مانے تو یہ سزائیں یہ سزائیں یہ سزائیں. البتہ سورت کے شروع کا مضمون بڑا اہم ہے تفسیر کے اعتبار سے. حامیم والکتاب المبین, واضح کتاب کی قسم, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اس کو اتارا برکت والی رات میں. انا کنا منذرین, بے شک ہم ہی ہیں ادا کرنے والے. کون ہے یہ برکت والی رات؟ فیہا یفرقو, جس میں جدا کیا جاتا ہے, الگ کیا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے, کل امر حکیم, ہر ایک حکمت والے معاملے کو. امر من عندنا, ہماری طرف سے حکم ملنے کی وجہ سے, انا کنا مرسلین, بے شک ہم ہی ہیں رسول بھیجنے والے. کیوں بھیجتے ہیں؟ رحمتا من ربک, تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے. انہ هو السمیع, بے شک وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے. آگے رب کا تعارف ہے اور پھر ان کو قیامت کی دھمکی ہے. لیکن یہاں سوال ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا, برکت والی رات میں اتارا, اس سے کون سی رات مراد ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے شعبان کی 15ویں رات مراد ہے, اور اس کو برکت والی یا شب برات وہ مشہور ہو گئی ہمارے ہاں اس کا نام, مگر ہمارے ارجوری پنچ میں اس کا نام شب قدر ہے. یہ کیا عجیب ویسے میری ہے کہ نہیں ہوئی کہیں, کیا میری قوم دیوانہ ہوئی. رمضان کی رات کا نام تھا شب قدر, مگر ہمارے ہاں آج تک اس یہی نہیں لوگوں کو پتا چلا کہ شب قدر رمضان میں ہے کہ شعبان میں ہے. اس سے آپ ہمارے علم کو توڑ سکتے ہیں کہ کتنے بڑا علم ہے. آج تک اس کو شب قدر کہتے ہیں, 15ویں رات کو. 15ویں رات ہے شب برات اور 27ویں رات ہے شب قدر. البتہ اگر ناراض نہ ہوں علماء تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت کا اختلاف رہا نا کہ شب قدر وہ ہے یا یہ ہے. ایک چھوٹی سی روایت اس کے لیے بھی ہے کہ 15ویں رات شاید انہوں نے اسی پر عمل کر لیا کہ 15ویں رات شب قدر ہے, لیلۃ القدر. اور یہاں وہی مراد ہے لیلۃ مبارکۃ, برکت والی رات. لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا, اور قرآن دوسری جگہ صاف لفظوں میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انہوں نے کہا ہاں یہی تو لیلۃ القدر ہے, 15ویں رات, یہی لیلۃ المبارکہ بھی ہے, برکت والی رات بھی ہے اور قدر والی رات بھی ہے. تو پھر رجوری پنچ والوں کا موقف ہو گیا ثابت. لیکن رمضان والوں کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اب یہ وہی رات ہو سکتی ہے جو رمضان کے بیچ میں ہو. یہ شعبان میں کہاں آ گئی لیلۃ القدر؟ یہ تو شعبان میں نہیں, رمضان کی رات ہو سکتی ہے, شعبان کی رات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بعض روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 15ویں رات ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی وہ روایتیں ہیں کہ شعبان کی 15ویں, یعنی رمضان سے جو پہلے مہینہ آتا ہے, شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال میں کس نے مرنا ہے, کس نے بچنا ہے, کس نے گرنا ہے, کس نے اٹھنا ہے. فیصلہ تو پہلے سے ہے, البتہ فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس سال میں ایسا ایسا ہونا ہے. اور وہی فرشتوں کی گفتگو ہوتی تھی جو حضور کے تشریف لانے سے پہلے شیاطین سنتے تھے, اس میں سے کوئی بات تو لا کر کے اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے, پھر وہ جوتشی دوسروں کو بتاتے تھے, اور پھر ڈنکا بچ جاتا تھا ان کی غیر دانی کا کہ جناب ان کو پہلے سے پتا تھا, دیکھو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی ایسا ہونے والا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, تو یہ بھی ایک روایت ہے لیکن ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے ابن کثیر اور مظہری ان حضرات نے تمام روایتیں نقل کی اور اس کے بعد کہا کہ پندرہویں رات کے لیے جتنی روایتیں ہیں سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں. البتہ قاضی ثناء اللہ صاحب مظہری کہتے ہیں کہ اتنا تو معلوم ہوتا ہے ساری روایتوں کو جوڑ کر کے کہ پندرہویں شعبان کی رات میں کچھ نہ کچھ فضیلت ہے اللہ کی عبادت کرنے کی دعا کرنے کی, مگر قرآن اس تاریخ کو نازل ہوا ہو یہ بات جڑتی نہیں ہے. قرآن نازل کب ہوا؟ کہا وہ تو لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا, اور یہاں قرآن کریم میں برکت والی رات سے مراد وہی قدر والی رات یعنی رمضان کی رات ہے, یہ شعبان کی رات اس سے مراد نہیں ہو سکتی ہے. تقریباً سب کا اس پر اتفاق ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے سختی سے اس پر رد فرمایا کہ اس سے پندرہویں رات مراد نہیں بلکہ اس سے رمضان کی رات لیلۃ القدر مراد ہے. ایک تھوڑا سا طبقہ مفسرین کا وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ان دونوں کو جوڑا بھی جا سکتا ہے, اور کچھ روایتیں اس کا ساتھ بھی دیتی ہیں. روایتوں سے مراد آثار سلف, بزرگوں کے کچھ اقوال. وہ کیا؟ اللہ کے یہاں سے فیصلہ تو ہو گیا کہ قرآن کریم کو اتارا جائے گا لیلۃ القدر میں. جو فیصلہ جس دن ہوا وہ رات تھی شعبان کی پندرہویں تاریخ, لیکن قرآن جو آسمان عرش معلی سے آسمان دنیا کے اوپر اترا, بیت العزت پر اترا, وہ اترا یہ رمضان کی لیلۃ القدر میں, اور وہاں سے جو دنیا میں آنا شروع ہوا وہ شروع ہوا رمضان میں اور پورا ہوا 23 سال میں. یہ ہے تاریخ قرآن کی. پہلے عرش معلی سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں, اور پھر وہاں سے اترنا شروع ہوا رمضان میں اور پورا ہوا 23 سال میں, اور پورا رمضان میں اترا وہ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں بیت العزت پر اترا, تو اس لیے وہ گویا رمضان میں اترا, چونکہ لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان میں ہے. لیکن فیصلہ کب ہوا؟ شعبان میں. یہ یوں سمجھیں آپ کہ ایک آدمی کی پھانسی کا فیصلہ تو ہو گیا تھا 15 تاریخ کو, لیکن جو پھانسی لگی تو وہ 27 کو لگی یا 21 کو لگی. اب لوگوں کو کچھ کو بعد والی بات یاد, کچھ کو پہلی بات یاد. انا کنا مرسلین رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں کا مالک ہے, زمین کا مالک ہے, وما بینہما ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کا مالک ہے, ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو, لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی نہیں, وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی مارنے والا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی پیدا کر سکتا ہے, وہی مار سکتا ہے. ربکم وہ تمہارا بھی رب ہے, وہ رب آبائکم تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے, الاولین وہ جو پہلے گزرے ہیں, بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں. ساری دنیا کے لوگ مراد ہیں جو اپنے مالک کو نہیں مانتے, لیکن سب سے پہلے کون مراد تھے؟ مکہ والے. وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں, شک میں ہو فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین پھر انتظار کرو تم یوم تأتی السماء جس دن لائے گا آسمان بدخان مبین ایک واضح دھواں. ان آیتوں کی تفسیر صحابہ نے دو طرح کی, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد حضرت مسروق وغیرہ, ان حضرات نے کی کہ ان کا تعلق دنیا سے ہے. یہ جو کہا گیا مکہ والوں کو کہ انتظار کرو جس دن دھواں آئے گا, اس سے مراد دنیا کا دھواں. اور عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر, اور ان کے ساتھیوں نے, ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ حضرت علی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں, انہوں نے تفسیر کی اس کو آخرت کے ساتھ, وہ قیامت کے ساتھ جوڑ کر کے کہ پھر انتظار کرو قیامت کا. اب دنیا کا دھواں اور قیامت کا دھواں ہے کیا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب مکہ کے مشرکین نے سخت مخالفت کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, آپ نے دعا فرمائی اے اللہ تو ان کے اوپر ایسی قحط سالی نازل فرما جیسی آپ نے مصر والوں پر نازل کی تھی 7 سال کی, اس سے کچھ نہ کچھ یہ نرم پڑیں گے. چنانچہ اللہ نے قحط نازل کر دیا ان پر, قحط بھوک مری, ایسی بھوک یاکلون امواتا ویاکلون جلود الاموات ویاکلون عظام الاموات مردوں کی ہڈیاں مرے ہوئے جانور اور ان کی کھالیں کھانے لگ گئے, اتنی غربت آئی. اس غربت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں دھواں دکھائی دیتا تھا, مراد یہی ہے جب آدمی کو سخت بھوک لگتی ہے چکر آتا ہے تو چکر میں اس کو اوپر کیا دکھائی دیتا ہے دھواں تو یہ دھواں دکھائی دے رہا تھا اللہ نے ان کو کہا کرو انتظار جب تم پر قید کی سزا ہوگی اور تمہیں آسمان کے اوپر دھواں ہی دھواں دکھائی دے گا یغش الناس جو قید لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا ھذا عذاب علیم یہ درد دینے والا عذاب ہے پھر وہ دعائیں کریں گے ربنا اے ہمارے رب اکشف عنا ہٹا تو ہم سے عذاب کو انا مؤمنون اب ہم ایمان لائیں گے انا لہم الذکرا کیسے ہوگا ان کے لئے نصیحت حاصل کرنا وقد جاءکم رسول مبین حالانکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والے رسول آئے تھے تو عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ یہ کہاں ہوا دنیا میں اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہیں مراد ہے کہ انتظار کرو پھر قیامت کے دن کب جب فرمایا نا کہ آسمان سے ایک دھواں اٹھے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا وہ دھواں یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی اس دھویں کا انتظار کرو خان صاحب نے یہ دھواں بھی فٹ کر لیا انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر آتش فشاں کون یہ ہمارے نئے خان صاحب وحید الدین صاحب انہوں نے کہا کہ وہ فلاں علاقے کے اندر جو کوہ آتش فشاں پھٹے تھے اس سے بڑا دھواں اٹھا تھا کافی دنیا میں پھیل گیا اس کے مطلب دھویں کی بھی نشانی ہو گئی اصل میں ان لوگوں کے سامنے ایک ٹارگیٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ قیامت کی یہ نشانی تو وہ کہیں گے یہ بھی پوری ہوئی قادیانی بھی یہ کہا کرتا تھا مگر عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آیا ابھی تک تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے عیسیٰ کیوں نہیں آیا باقی تو سب پوری ہوئی انہوں نے کہا دابا بھی پوری ہو گئی سب نے کہا ہو گئی پوری تو پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ہی کو عیسیٰ مان لو ابھی تک کئی لوگ عیسیٰ بنے مگر کسی نے کسی کو عیسیٰ یہ عیسیٰ نہیں بنے یہ وہ بنے وہ کھڑ ملا جو میں نے کہا تھا نا کھڑ بچہ ہیں یہ وہ بنے زبردستی کے عیسیٰ کھڑ بچے بنے مگر چلے نہیں زیادہ دیر تک انہی کے لوگوں نے بعد میں کہا یار یہ ایسی بات ہے جو چلنے والی نہیں ہے تو فرمایا قیامت کے دن یہ دھواں آئے گا یغش الناس یہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو لوگ نہیں یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ہم سے ہٹا یہ عذاب ہم ایمان لائیں گے تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کو قبول نہیں کیا جائے گا لوگ کہیں گے اللہ عذاب ہٹا ہم ایمان لائیں گے فرمایا نہ پھر عذاب ان کی دعا قبول نہیں ہوگی انا لہم الذکرا کیسے وہ نصیحت حاصل کریں گے حالانکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والے رسول آئے تھے اس کا تعلق بھی آخر سے ہے یعنی اب یہ کیسے ایمان لائیں گے حالانکہ رحمت عالم تشریف لائے اور انہوں نے مانا نہیں ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور انہوں نے کہا معلم ہے مجنون ہے سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے سکھایا ہوا ہے پڑھایا لکھایا ہوا ہے مگر دیوانہ ہے یہ دو باتیں جڑ سکتی تھی پاگل تھے خود اس لیے کہتے تھے کہ ایک تو سکھا دیا گیا ہے پڑھا لکھا ہے اور دوسرے دیوانہ ہے دیوانہ کیوں کہتے تھے اللہ کے حبیب کو اس لیے کہ جس کمینی دنیا کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے اللہ کے حبیب اس سے منع فرماتے تھے یہ سمجھتے تھے یہ تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے آج بھی وہی کہتے ہیں قیامت تک بھی یہی کہتے رہیں گے جو موت کی دعوت دے گا مرنے کی تیاری کی بات کرے گا اس کو پاگل کہیں گے جو دنیا کے پیچھے دوڑے گا اس کو عقل مند کہیں گے معلم کیوں کہتے تھے معلم کے مطلب پڑھایا ہوا سکھایا ہوا اس کی بات گزر چکی سورہ نحل کے آخر میں وہ کہتے تھے کہ مکہ میں کچھ یہودی اور عیسائی غلام رہتے ہیں انہوں نے ان کو سکھا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایسے تھا موسیٰ کا ایسے تھا قوم عاد کا ایسے تھا قوم ثمود کا ایسے تھا تو انہوں نے اس کو لکھ لیا فٹافٹ اب وہ روزانہ ان کو سنائے جاتے ہیں مضامین اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تو قرآن نے کیا جواب دیا لسان الذی اس آدمی کی زبان جس کی طرف منسوب کرتے ہیں بات وہ تو عربی بول ہی نہیں سکتا ہے مگر اور یہ صاف عربی زبان کہتے ہیں جناب وہ ہے تو عجمی مگر وہ عربی مضمون لکھواتا ہے کچھ عقل سے کام لو انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون بے شک ہم کاشف العذاب کھولنے والے ہیں عذاب کو قلیلا تھوڑی دیر کے لیے انکم عائدون بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو عبداللہ ابن مسعود کے مطابق کہ یہ قحط کا عذاب ہٹے گا مگر تم پھر کفر کرو گے عبداللہ ابن عباس کے مطابق کہ قیامت کے دن کہا جا رہا ہے بالفرض اگر ہم عذاب کو ہٹا بھی لیں تو تب بھی تم وہی کرو گے لعاد لمانہ عنہ پھر ویسی تفسیر ہوگی کہ وہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا یوم نبتش البطشۃ الکبریٰ بعض حضرات نے ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی ہوا اور قیامت کے قریب بھی ہوگا اور اصل بات یہ کہ دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کا ان یوم نبطش البطشۃ الکبرى جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ کے ساتھ انا منتقمون بے شک ہم ہیں بدلہ لینے والے اس کا ترجمہ بھی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا کی پکڑ ہے اور اس پکڑ سے مراد ہے بدر کا میدان وہاں پکڑیں گے ہم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کو وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان کے پاس آئے تھے عزت والے رسول اَنْ أَدُّ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ انہوں نے کہا تھا أَدُّ إِلَيَّ میرے حوالے کرو عباد اللہ اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو آزادی دے دو انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں واللہ تعالی علی اللہ اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو انی آتیکم بسلطان مبین میں تمہارے پاس لانے والا ہوں ایک واضح نشانی ید موسیٰ اور عصائے موسیٰ علیہ السلام وانی عذت بربی وربکم من ترجمونی اور میں نے اللہ کی پناہ لے رکھی ہے اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے پتھر مار مار کے مارو اب مجھے ڈر نہیں لگتا ہے جو مرضی کہتے رہو وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر تم میری وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہو فَاعْتَزِلُونِي تو تم مجھ سے جدا ہو جاؤ میرے راستے کو چھوڑو اور مجھے آگے دین کی دعوت دینے دو فَدْعَا رَبَّهُ لیکن پھر انہوں نے دعا فرمائی اپنے رب سے اَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ یہ مجرم لوگ ہیں یہ تو ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں فرعون نے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا آپ لے کر چلیے راتوں رات میرے بندوں کو اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا فرعون پیچھا کرے گا لے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اور دریا سے پار بھی ہو گئے اور فرعون بھی آ گیا اور فرعون دریا میں گھسنے لگا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارنے لگے تاکہ دریا جڑ جائے اور فرعون ادھر نہ آئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا چھوڑ دے سمندر کو رہون رکا ہوا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ وہ ادھر آ جائیں گے فرمایا ادھر نہیں آئیں گے وہ آنے دے ان کو اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اس لیے کہ یہ سارا لشکر غرق کیا جانا ہے اب یہ پورا پس منظر بیچ میں آپ بیان کریں گے نا تو پھر یہ جڑیں گی کڑیاں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے دریا سے پار ہوئے فرعون آیا اور فرعون نے جیسے قدم رکھا دریا میں سوکھی جگہ میں تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا بنی اسرائیل نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کمبخت ادھر آ جائے گا ہمارے پیچھے دوڑتا ہوا تو انہوں نے واپس لاٹھی ماری تاکہ دریا جڑ جائے اور یہ ادھر نہ آ سکے اللہ نے فرمایا رہنے دے ابھی ان کو سب کو آنے دے بیچ میں جب سارے آ گئے فرمایا اب مار کم ترکو من جنات و عیون کتنے چھوڑے انہوں نے باغات کتنے چھوڑے انہوں نے چشمے کتنی چھوڑی انہوں نے کھیتیاں و مقام کریم کتنی چھوڑی انہوں نے عزت کی جگہ و نعمت کتنی چھوڑی انہوں نے نعمت کانو فیہا فاکہین جن میں وہ مزے لے رہے تھے کذالک اسی طرح ہوا کذالک جس طرح ہم نے عین الحق الامر کذالک معاملہ اسی طرح ہوا الامر و اورثناها قوما اخرین اور ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسرے لوگوں کو بنایا لیکن مصر میں نہیں بنایا کہاں بنایا شام میں بنایا یعنی ہم نے ان چیزیں کو وارث بنایا بنی اسرائیل کو لیکن بنی اسرائیل مڑ کے مصر میں نہیں آئے ان سے ہزار گنا بہتر چیزیں ہم نے بنی اسرائیل کو شام میں دے دی ویسے بھی شام جو ہے وہ مصر سے بہت زیادہ سرسبز علاقہ ہے فما بکت علیہم السماء والارض نہیں رویا ان کے اوپر آسمان والارض اور نہیں زمین وما کانوا منذرین نہ ان کو مہلت دی گئی نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئے آسمان نہیں رویا زمین نہیں روئی اس کا کیا مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک بولنے کا گفتگو کا انداز ہے جس طرح کوئی ایسا مرتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں بچتا تو ہم کہیں آپ تو اس کا کوئی چراغ جلانے والا بھی باقی نہیں بچا ہے اس کا کوئی رونے کے لیے بھی باقی نہیں بچا ہے کوئی ہے ہی نہیں پیچھے نہ آسمان میں کوئی رو رہا ہے نہ زمین میں کوئی رو رہا ہے اور آسمان میں فرشتے بھی ان پر غم نہیں کرتے اس لیے کہ ایسے ظالم تھے ان کا مر جانا ہی اچھا تھا زمین میں بھی سب نے خوشیاں منائی کہ اس دجال کا مرنا ہی اچھا تھا اس پر کسی نے غم نہیں کیا اور ایک روایت کے مطابق آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے مومن کے مرنے پر مگر ایسے نافرمان کے مرنے پر کوئی روتا نہیں ہے زمین کون سی روتی ہے جہاں اللہ آپ کو سجدے کرنے کی توفیق دیتا ہے جہاں خیرات کرنے کی توفیق دیتا ہے جہاں اللہ آپ کو بار بار حج کرنے کی توفیق دیتا ہے وہ جگہ روتی ہیں کہ اے اللہ تیرا فلاں عاشق تر کر دیتا تھا سجدوں سے آنسوؤں سے ہمارا ہمیں لیکن اب تو ہم خشک ہیں وہ تو چلا گیا دنیا سے اور آسمان روتا ہے کون سے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کی نیکیاں اوپر جاتی تھیں وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ چلا گیا اب تو نیکیاں یہاں سے آ ہی نہیں رہی ہیں مگر جب فرعون ہی مرے ان کے اوپر کوئی نہیں رویا تمیم نے بھی خوشی کی کہ مرا کمبخت ظالم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین ذلیل کرنے والی سزا سے ذلیل کرنے والا عذاب کون تھا من فرعون یعنی فرعون تھا فرعون سے نجات دی اور دوسری ترکیب کیا ہے تو بدل ہو گیا دوسری ترکیب ہے ذلت والے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو بچایا کائنا من فرعون اس حال میں کہ وہ فرعون کی طرف سے کیا جاتا تھا انہو کان عالیا من المسرفین بے شک فرعون بڑا بلند ہو گیا تھا حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں سے تھا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اور یقیناً ہم نے چنا بنی اسرائیل کو عَلَىٰ عِلْمٍ علم کی بنیاد پر عَلَىٰ الْعَالَمِينَ دنیا جہان میں دنیا جہان میں ہم جانتے تھے کہ اس وقت میں بنی اسرائیل میں ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں خامیاں ہیں مگر توحید کی امانت سنبھالنے کے لیے بنی اسرائیل سے بہتر بھی کوئی قوم نہیں ہے علی علم علم کی بنیاد پر ہم نے ان کو چنا مکہ والوں کی بہت خرابیاں ہم بیان کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے حرام کھاتے تھے سود کھاتے تھے اور کیا کرتے تھے شراب پیتے تھے شرک کرتے تھے قتل کرتے تھے مگر اس کے باوجود بھی ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ جو پوری دنیا کے اندر چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کریں کہیں نہیں مل سکتی ہیں ان میں خوبیاں تھیں زبردست قسم کی خوبیاں تھیں ان کے اوپر کسی تہذیب کے کسی کلچر کے نقش نہیں تھے ان کے دل کی تختی بالکل صاف تھی اس پر کوئی کھڈے نہیں پڑے تھے صرف جہالت کی کچھ نقش اس پر طاری ہو گئے تھے ان کو دھونا آسان تھا جاہل جب مانتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں تو اس کو جب بات سمجھائیں تو وہ مان جاتا ہے لیکن پڑھا لکھا جاہل کمبخت وہ کہتا ہے میں تو پڑھا لکھا ہوں وہ کبھی نہیں مانتا میں نہیں مانتا ہوں میں دیکھ چکا ہوں سبحان اللہ ساری دنیا پڑھے لکھے جاہلوں سے بھری تھی یہ ان پڑھ تھے امیین اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور ان کے اندر ابھی کچھ انسانیت ایسی باقی تھی کہ جس کو دنیا بھر میں تلاش نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے صرف ایک ہی واقعہ آپ اگر یاد رکھیں ایک ان کی تاریخ کا ورنہ ہزاروں واقعات ہیں ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں کیا ان کے عجیب قسم کے جھگڑے بھی عجیب ہوتے تھے اتنا سخت جھگڑا مگر امانت اللہ کے حبیب کے پاس رکھتے ہیں اتنے سخت جھگڑے ہوتے تھے مگر ایک دوسروں کی دعوتیں بھی کرتے تھے اچھا اتنے سخت جھگڑے تھے مگر آپ اندازہ لگاؤ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے گئے آقا مدنی بھی تشریف لے گئے دونوں کے گھر والے بیٹیاں مکہ میں ہیں مگر یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی مکہ والا ان کی عزت پر حملہ کرے گا آپ اندازہ لگائیں آج کی مہذب دنیا سب سے پہلے عزتوں پر حملے کرتی ہے اس سے کمینے اس سے جانور اس سے بدتر کائنات میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ سب سے پہلے اولئک کل انعام بل ہم اضل یہ سوروں سے بدتر ہیں ایسے گندے کام سور نہیں کرتے جو آج کا انسان کر رہا ہے اللہ کے حبیب چھوڑ کر گئے بیٹیوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا آپ کہیں گے حضرت اسماء کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا مگر آپ ان تاریخی روایتوں کو بھی ساتھ میں رکھو نا جب تک ابو جہل مرتا جب بھی مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا عورتیں اس پر تھوکتی تھیں کہ ذلیل عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا کمینہ اس کو برا سمجھتی تھی کیسے ان کی تہذیب تھی ان کی تہذیب کے کچھ نقوش تھے وہ دنیا میں تلاش نہیں کیے جا سکتے ابو جہل کا اعلان ہے کہ 100 اونٹ دوں گا جو صرف پتہ بتا دے کہ محمد عربی کدھر ہیں ابو بکر کا پتہ بتا دے اور عبداللہ ابن عریقت انہی کے خاندان کا ہے اور انہی کے مذہب کا ہے ایمان نہیں لایا تھا عبداللہ ابن عریقت وہ تو بہت بعد میں ایمان لایا ہے بہت بعد میں وہ ساتھ میں تھا اس کو سارا راز پتہ تھا کہاں ہے مگر دیکھو عبداللہ ابن عریقت نے مخبری نہیں کی میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کو یہ شک بھی نہیں ہوا کہ یہ مخبری کرے گا وہ پتہ تھا بھائی یہ میری قوم ہے یہ جو کہہ دیتی ہے اس بات پر اترتی ہے کچھ ہوتے ہیں جہالت کے الگ نپوش ہوتے ہیں اگر یہ ناراض نہ ہو تو دیکھو جموں میں غیر ایمان والے ہیں بہت سارے کشمیر میں بھی ہیں مگر پنڈتوں میں اور جموں والوں میں کتنا فرق ہے وہ آپ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کتنا سمجھتے ہیں ان کے جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے جو زبان پر ہے وہ دل پر ہے اور پنڈت کی زبان اور دل ایک ہو جائے شاید قیامت کو ہو جائے دنیا میں تو لگتا نہیں ہو جائے اللہ قبول فرمائے سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں مجموعی بات میں کر رہا ہوں ورنہ ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اتنے اچھے ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں آخر انہی کی قوم میں سے تو لوگ پیدا ہوئے جو بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صلحاء پیدا ہوئے. لیکن ایک مجموعی بات کرتے ہیں, مکہ والوں میں بدماش بھی ہوں گے لیکن عبداللہ ابن عریقت کو بھی تو دیکھو نا, 100 اونٹوں پر نہیں بکا. اللہ کے حبیب نے کتنا دینا تھا ان کو؟ تھوڑا سا, کوئی مزدوری, معمولی مزدوری ہوگی. آج ایمان والا, کلمہ پڑھنے والا, تہجد پڑھنے والا, آپ یقین نہیں کر سکتے جب آپ اس کو کسی چیز کی امانت دیں گے, کئی مرتبہ آپ کا دل ایسے کرے گا پتہ نہیں کہیں مخبری نہ کر دے, پتہ نہیں کہیں کوئی اس کو 10 روپے کی لالچ دے دے اور یہ مجھے بیچ نہ ڈالے. ڈرتا رہتا ہے انسان, وہاں ان سے نہیں ڈرتے تھے. ایسے ہی بنی اسرائیل کے اندر اس زمانے میں جب بنی اسرائیل تھے ان میں کچھ خوبیاں تھیں, وہ غلام تھے, چاپلوسی تھی, سب کچھ ان میں تھا, مگر وہ خوبیاں کسی دوسرے میں نہیں تھی. ویسے میں نے غلط بات کہہ دی بیچارے قوم کے لیے, ایسے ایک موٹی بات کہہ دی, ورنہ ہر قوم میں اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, خراب بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, سب جگہ ہوتے ہیں. قرآن پاک کا یہی انداز ہے کہ وہ کسی قوم کو بھی ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا ہے. بنی اسرائیل کی اتنی خرابیاں کی پھر بھی جگہ جگہ کا لیسوا سواء من اہل الکتاب, سارے یہودی برابر نہیں ہیں, یہودیوں میں عبداللہ ابن سلام بھی تو ہیں, اتنے نیک لوگ بھی تو ہیں. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی جن کے اندر بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے گزرا پیچھے. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَا يَقُولُونَ, بے شک یہ کہتے ہیں, مکہ والوں کی طرف روئے سخن ہے, مکہ والے کہتے ہیں ان ہی نہیں ہے, یہ ضمیر شان ہے, آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے, نہیں ہے یہ کون, ہماری موت, الا موتتنا الاولى, مگر ہماری یہ پہلی موت, وما نحن بمنشرین, اور ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے نہیں ہیں. فاتو بآبائنا, لاؤ ہمارے باپ دادا کو, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو, تم کہتے ہو کہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہوں گے, ہمارے دادا پردادا کب کے مرے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں زندہ ہوئے, جب وہ نہیں زندہ ہوئے تو ہم بھی نہیں زندہ ہوں گے. حالانکہ مر کر زندہ ہونے کی بات کب کی تھی, قیامت کی بات تھی, وہ دنیا میں تھے, وہ موضوع کو الجھاتے تھے. اہم خیر ام قوم تبا, کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم بہتر ہے, والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے تھے وہ بہتر تھے, اہلکناہم, ہم نے تبا کی قوم کو بھی ہلاک کیا, ان کے بعد والوں کو بھی ہلاک کیا, انہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ یہ مجرم لوگ تھے. من و تبا, دو ہی جگہ اس کا ذکر ہے تبا کا, دو جگہ ان کا ذکر ہے, ایک یہاں ہے اور دوسرا آگے آ رہا ہے, کہاں, سورہ قاف میں, ماشاءاللہ. تبا کون تھے, تاریخی روایتیں جدا جدا ہیں لیکن بہت مشہور روایت یہ ہے کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا, اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کسی نے اکسایا تھا تو مدینہ پر چڑھائی کر کے گیا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 900 یا 950 سال پرانا ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پرانا ہے. جب یہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو مدینہ میں کچھ یہودی آباد تھے, انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ آخری پیغمبر کے محجر ہے, یہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے, یہاں ان کی دین کی دعوت کا یہاں سے مرکز بنے گا, تو تو اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے مدینہ کے اوپر. اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی, اور مشہور ہے کہ اس نے 2 یہودی علماء کو جو حق پر تھے اس وقت میں, سچا دین وہ تھا, اس پر قائم تھے وہ, ان کو اپنے ساتھ بھی رکھا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور واپس لوٹا اور اپنی قوم کو بھی دین کی دعوت دی, اور ان کے ساتھ مل کر وہاں سے خانہ کعبہ آیا اور حج کیا. اور بھی بہت سارے واقعات لکھے لیکن اس کے واقعات میں ایک واقعہ اہم ہے جو میں آپ کو عرض کر دوں. اس کا نام, ایسے تو تبا یمن کے ہر بادشاہ کو تبا کہتے تھے, لیکن یہ کون سا تبا تھا, اس کا نام تھا اسعد, اور اس کے باپ کا نام لکھا ہے ملیک ہیں, اور اس کی کنیت تھی ابو قریب, اور بعد میں ابو کرب لکھا ہے. اس نے ایک خط لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دوسری چیزیں بھی ساتھ میں دیں. خط لکھا کہ میں نے سنا کہ آپ یہاں تشریف لائیں گے, اگر پروردگار نے مجھے اشہد تو اس کا ایک قصیدہ بھی ہے ساتھ میں, اور ہماری تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے, اب مجھے ایک دم ذہن سے نکل گیا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں, اور اگر میری عمر نے وفا کی, میں اتنے عرصے تک زندہ رہا, تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. لکنت وزیرا وابن عمی, میں آپ کے ساتھ ایسے رہوں گا جیسے آپ کا وزیر ہوتا ہے اور آپ کا چچیرا بھائی ہوگا, اس طرح آپ کی مدد کروں گا, لیکن میں اتنا عرصہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ خط اس نے دیا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکڑ دادا چکڑ دادا بڑے ان کے کسی خاندان کو. یکی بات دیگرے وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں رہتا تھا, یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا اور آقا مدنی جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو دکھایا گیا چمڑے کے اوپر لکھا ہوا وہ خط کہ یہ آپ کے لیے کوئی لکھ گیا تھا. وہ کہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ آئے گا تو یکے بعد دیگرے چلتا رہا یہ اور اب ہمیں معلوم ہوا وہ آپ ہی ہیں. تو آپ نے پڑھا آنکھوں سے لگایا آنسو آئے کہ واقعہ اتنے سال پہلے بیچارہ ہماری انتظار میں تھا اور چلا گیا دنیا سے. دیوانے ٹائپ کے لوگ بہت ہوتے ہیں, اللہ نے اس کو بھی ویسے ہی بنایا تھا. ایک دیوانے انہوں نے امام مہدی کے لیے بہت کچھ پڑھا تو پھر وہ حرم گئے اور اسی امید میں کہ شاید حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں, تو چونکہ ان کے لیے یہ ہے کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں بیٹھیں گے اور بیعت لیں گے اور 313 لوگ ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے معاہدہ کریں گے اللہ کے دین کی قربانی دینے کے لیے اور وہ اس دور کے سب سے بڑے نیک لوگ ہوں گے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو بیچارے وہیں ٹھہر گئے, انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے موقع ملے. جب نہیں موقع ملا تو انہوں نے ایک تلوار اور کچھ خطوط اور کچھ اس طرح کی چیزیں عرب کے خاندان کے پاس رکھی ہوئی. یہ کے بعد دیگر نسلم بعد نسلیں چلتی ہیں کہ اگر میں نہ رہا تم میں سے کوئی زندہ رہا تو ان کو کہنا کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ. ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو قوم تبا بہتر ہے, تبا واپس گئے یمن, اپنی قوم کو دین کی دعوت دی مگر قوم نے مانا نہیں. ایک عرصہ دراز تک دعوت دیتے رہے, آخر خدا کی طرف سے عذاب آیا, قوم ہلاک ہو گئی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیلنے کے لیے. وَمَا خَلَقْنَاهُمَا, ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا الا بالحق مگر برحق طریقے سے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ, بے شک فیصلے کا دن اس کا وقت متعین ہے سب کے سب کے لیے. مِيقَاتُهُمْ, ان کے وقت متعین ہیں. اجمعین, سب کے سب کے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, جس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی نفع نہیں دے گا. ولا هم ينصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ رحم کرے. انه هو العزیز الرحیم, بے شک وہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے. اوہ, یہ قیامت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم, بے شک یہ زقوم کا درخت طعام الاثیم, گناہگاروں کا کھانا ہوگا. پھر کیسا ہوگا وہ؟ کل مہلی, وہ تلچھٹ کی طرح ہوگا, تیل جو نیچے رہ جاتا ہے اس کی طرح, یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا, یہ زیادہ مناسب لگتا ہے. یغلی فی البطون, وہ پیٹوں کے اندر کھولے گا, ابلے گا. کغلی الحمیم, جیسا کہ پانی ابلتا ہے. خذوه, کہا جائے گا پکڑو اس کو. فاعتلوه, گھسیٹو اس کو. الى سواء الجحیم, جہنم کے بیچ تک. ثم صبوا فوق راسه, پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر. من عذاب الحمیم, ابلتے ہوئے پانی کے عذاب کو. اور پھر اس سے کہا جائے گا ذق, چکھنا. انک انت العزیز الکریم, بے شک تو بہت بڑی عزت والا اور بڑی شرافت والا تھا, تیرا نام بڑا روشن تھا, اب چکھ کیسا مزہ آ رہا ہے. ان ھذا ما کنت به تمترون, یہ ہیں وہ چیزیں جس کے بارے میں تم کو شک ہوتا تھا, اب دیکھو کچھ شک دور ہوا تمہارا کہ نہیں دور ہوا. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہر نافرمان کے لیے دھمکی ہے, لیکن خاص طور سے ابو جہل کے لیے, اس لیے کہ وہ حضور کو کہا کرتا تھا کہ میں اس پوری وادی کا سب سے بڑا عزت والا انسان ہوں, میں شرافت والا انسان ہوں, میری اجازت کے بغیر کوئی پر مار سکے, کسی میں کیا دم ہے کہ کوئی میری اجازت کے بغیر فیصلہ کر سکے. فرمایا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا بڑا عزت والا تھا چکھ. ان المتقین فی مقام امین, اس کے مقابلے میں جو پرہیزگار ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات, یعنی باغوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس, پہن رہے ہوں گے باریک ریشم میں سے اور موٹے ریشم میں سے. متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک الامر, کذالک معاملہ اسی طرح ہے. وزوجناہم بحور عین, اور ہم جوڑ دیں گے ان کو حور عین کے ساتھ, بڑی آنکھوں والی حسینہ ان کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین, وہ مانگیں گے اس میں بکل فاکہت, ہر ایک میوے کو. آمنین, امن کے ساتھ. لا یذوقون, نہیں چکھیں گے وہ اس میں. فیہا, جنت میں الموت موت کو الا موتۃ الاولى, مگر یہی وہ پہلی موت دنیا کی جو آ چکی, وہاں دوبارہ موت نہیں آئے گی. وبقاهم عذاب الجحیم, اور اللہ ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے. کیوں بچائے گا؟ فضلا من ربک, تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ, بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. بِلِسَانِكَ, آپ کی مبارک زبان پر. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی ایسی عجیب عجیب باتیں اگر کوئی اور بیان کرتا یا اللہ کے کلام کے سوا ہوتی تو اتنی آسان طریقے سے بیان ہو سکتی تھی, اللہ نے اس کو آسان کر کے پیش کیا شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فرتقب, اب آپ بھی انتظار کیجئے, وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, قیامت کب آتی ہے, حق اور باطل کی جیت کیسی ہوتی ہے.